السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ایک اور نیوز آور کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
بھارت کی طرف سے قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات کی تجویز پر غور کر رہے ہیں۔ پاکستانی مشیر خارجہ کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
پاکستان میں مانسون بارشوں اور سیلاب میں شدت، ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل اختر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
ممبئی فسادات کے ملزموں کو سزا دلانے میں حکومت نے کسی جوش خروش کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جسٹس بی این سری کرشنا کا انٹرویو۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ اور مصر کے درمیان ہونے والے ان اسٹریٹجک مذاکرات میں سیکیورٹی، اقتصادی تعاون اور انسانی حقوق ایجنڈے پر موجود ہیں۔ ان خبروں کی تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اب تفصیلات کے ساتھ، بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی سلامتی کے مشیروں کی بات چیت اگست کے آخری ہفتے میں منعقد کی جائے گی۔ یہ بات پاکستان میں امور خارجہ اور قومی سلامتی کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک گفتگو میں کہی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اس بات چیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
بھارت نے پاکستان کو دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی رواں ماہ ملاقات کے لیے تجویز پیش کی ہے، جس پر اسلام آباد تاحال غور کر رہا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس پیشکش کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تاحال اس کی تاریخوں کے بارے میں انہوں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا۔
ایجنڈا بھی فارمولیٹ کریں گے، وہ پروپوز کریں گے، پھر اس کے بعد اس کو انکیل کریں گے اکٹھے۔
شائع شدہ اطلاعات کے مطابق بھارت 23 اور 24 اگست کو یہ ملاقات نئی دہلی میں منعقد کرنا چاہتا ہے۔ یہ تجویز ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب رواں ہفتے ہی بھارتی حکام نے اپنے سرحدی ضلع گرداسپور میں ہونے والے ایک دہشت گرد حملے کے بعد الزام عائد کیا تھا کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے۔ تاہم پاکستان نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دے کر سختی سے مسترد کیا۔ دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان ایک دوسرے کے ہاں دہشت گردی اور بدامنی میں ملوث ہونے کے الزامات پہلے بھی عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ رواں ہفتے ہی سرتاج عزیز نے قومی اسمبلی میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ان کا ملک اپنے ہاں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کی خفیہ ایجنسی رو کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے معاملے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی اٹھانے پر غور کر رہا ہے۔ پاک بھارت وزرائے اعظم کے درمیان گزشتہ ماہ روس کے شہر اوفا میں ملاقات ہوئی تھی، جس میں دونوں ملکوں کے مشیر برائے قومی سلامتی کی ملاقات منعقد کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ دونوں ملک یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن مذاکرات کے ایجنڈے کی ترجیحات میں اختلاف کے باعث اس ضمن میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ معروف پاکستانی تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں،
ڈائیلاگ کا پروسیس تو شروع ہوگا، لیکن اس میں صرف جھگڑا ایجنڈے کا ہے۔ ہندوستان صرف ٹیررزم کی بات کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کی خواہش ہے باقی معاملات بھی گفتگو میں آئیں، لیکن ہندوستان جو ہے کسی موضوع پہ گفتگو کرنے کا انڈیا نہیں دے رہا۔ اس لیے مذاکرات میں معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہی نظر آتا ہے اس سٹیج کے اوپر۔
دریاسنا، پاکستان نے اپنے ہاں قید 183 ماہی گیروں کو رہا کر دیا ہے، جنہیں واگا کی سرحد پر بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ان قیدیوں کو جذبہ خیر سگالی کے طور پر رہا کیا گیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ متنازع تقریروں کے باعث پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین کے خلاف برطانیہ میں قانونی چارہ جوئی کرے گا۔ چودھری نثار علی خان نے اتوار کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ گزشتہ رات لندن سے ٹیلی فون پر کراچی میں، بلکہ امریکہ میں، کارکنوں سے الطاف حسین کا خطاب اداروں کے لیے توہین آمیز تھا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم کے لندن میں مقیم سربراہ الطاف حسین کی ان کے بقول اشتعال انگیز تقاریر پر ان کے خلاف قانونی طور پر برطانیہ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ الطاف حسین نے ہفتے کو دیر گئے لندن سے کراچی میں اپنے کارکنوں سے ٹیلی فونک خطاب میں ایک بار پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں، خصوصاً رینجرز کے خلاف سخت زبان استعمال کی تھی۔ اتوار کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ الطاف حسین کی طرف سے ریاستی اداروں کے خلاف حد تک آمیز زبان کا استعمال قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی ان کی تقاریر پر حکومت نے برطانیہ سے رابطہ کر کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن آئندہ چند روز میں اس ضمن میں قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ درخواست لندن بھیجی جائے گی۔
کیا کوئی پاکستانی شہری وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈول نیشنل کہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں پاکستان شہری کہتا ہوں، کیا کین ہی بی الاؤڈ ٹو ویج وار اگینسٹ پاکستان؟ جو انہوں نے ہندوستان کو دعوت دی ہے، جو انہوں نے نیٹو فورسز کراچی میں پوزیشن کرنے کی بات کی ہے، جو انہوں نے افواج پاکستان کو بدترین الزامات، جھوٹے الزامات، بلا جواز الزامات لگائے ہیں، کیا کوئی ذی شعور اور محب وطن شہری یہ کر سکتا ہے؟ دس اماؤنٹس ٹو ویجنگ وار اگینسٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان۔
الطاف حسین دو دہائیوں سے زائد عرصے سے جلا وطنی اختیار کر کے لندن میں مقیم ہیں اور ان کے پاس برطانوی شہریت بھی ہے۔ ایم کیو ایم ساحلی شہر کراچی کی ایک بااثر جماعت ہے اور وہ شہر میں رینجرز کے ٹارگیٹڈ آپریشن پر یہ کہہ کر تنقید کرتی آئی ہے کہ یہ کارروائیاں صرف ایم کیو ایم کے کارکنوں کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ اس جماعت کے رہنما قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اپنے کارکنوں کو جبری طور پر لاپتہ اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات بھی عائد کرتے رہے ہیں، جسے حکام مسترد کرتے ہیں۔ الطاف حسین اس سے قبل بھی رینجرز پر تنقید کر چکے ہیں، لیکن رواں سال کے اوائل میں کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی دفتر 90 پر رینجرز کے چھاپے کے بعد سے اس تنقید میں شدت آ چکی ہے۔ وزیر داخلہ چوہدری نثار کا کہنا تھا کہ کراچی میں جاری آپریشن جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کیا جا رہا ہے اور شہر میں مکمل امن تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ الطاف حسین پر برطانیہ میں رکوم کی غیر قانونی منتقلی اور ایم کیو ایم کے رہنما عمران فاروق کے قتل کے مقدمات میں بھی ان سے تفتیش ہو رہی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستان کی وزارت داخلہ نے اپنے ایک بیان میں وضاحت کی ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کے قافلے میں گھسانے والی گاڑی ایک غلطی کا نتیجہ تھی اور اس واقعے میں کسی نوعیت کی تخریب کاری کا ارادہ شامل نہیں تھا، جس طرح کے ابتدائی خبروں میں رپورٹ ہوا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھی محمد اشتیاق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں۔ محمد اشتیاق، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کیا قضیہ تھا اور یہ سٹوری کیسے انفولڈ ہوئی ہے؟
خود وزیر اعظم کے جو دفتر ہیں اور ان وہاں سے ایک بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم جب آج شام کو ان کی گاڑیوں کا قافلہ اسلام آباد کے حدود میں داخل ہوا تو ایک گاڑی ان کے قافلے میں گھس آئی، اور اس ان کے جو وزیر اعظم ہاؤس کے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گاڑی وزیر اعظم کی گاڑی پر حملہ کرنا چاہتی تھی، اور اس دوران جب وہ گاڑی ان کے قافلے میں شامل ہوئی تو کئی گاڑیاں جو سیکیورٹی پر مامور تھیں وہ بھی آپس میں ٹکراتے ہوئے بچیں، اور جو مشتبہ گاڑی تھی اس کے ڈرائیور کو تحویل میں لے کے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ بیان میں وزیر اعظم ہاؤس کا یہ بھی کہا گیا کہ اس گاڑی کی جو نمبر پلیٹ تھی وہ جانی تھی، لیکن اس کے لگ بھگ ایک گھنٹے کے بعد ایک اور بیان اب صرف کچھ دیر قبل وزارت داخلہ سے جاری ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی قافلے میں جو گاڑی گھس آئی تھی وہ کسی اس کا قطن ارادہ وزیر اعظم کو نشانہ بنانا نہیں تھا، اور یہ بات بھی اب تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ اس گاڑی کا گاڑی کی جو نمبر پلیٹ تھی وہ بھی جعلی نہیں تھی۔ تو خود ہی سرکاری طور پر بتایا گیا پہلے، اور اب اس کی باضابطہ طور پر وضاحت کی گئی ہے اس شخص سے پوچھ گچھ کے بعد۔
بہت شکریہ اشتیاق، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ بھارت میں جسٹس شریک کرشنا کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ ریاست نے 1992 میں ممبئی میں فرقہ وارانہ فسادات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی میں وہ جوش و جذبہ نہیں دکھایا جو 1993 کے ممبئی دھماکوں کے الزام میں یعقوب میمن کو سزا دینے کے لیے دیکھنے میں آیا تھا۔ تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
1992-93 کے ممبئی فسادات کی تحقیقات کرنے والے جسٹس بیجن سری کرشنا نے کہا ہے کہ حکومت نے فسادات کے دوران 900 سے زائد افراد کو ہلاک کرنے کے ملزموں کو سزا دلانے میں جوش خروش کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اس بارے میں اس کا رویہ جانبدارانہ ہے۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ نیوز چینل NDTV کو ایک ای میل انٹرویو میں کہا کہ جن کے پاس حکومت اور طاقت رہی ان کی طرف سے جانبداری دکھائی دیتی ہے، اسی لیے فسادات کے ملزموں کے خلاف اس طرح عدالتی کارروائی नहीं चली, जिस तरह 1993 के बम धमाका मामले में चली जिसमें 257 अफराद हलाक हुए थे। जस्टिस श्री कृष्णा ने, जिन्होंने कभी किसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया, कहा कि इस बारे में हुकूमत लापरवाह नजर आती है, इसलिए उन मामलों की भी जाँच नहीं की गई जिनमें बादी नजर में शवाहिद दिखाई दिए। जस्टिस श्री कृष्णा ने अपनी जखीम रिपोर्ट में कहा था कि फसादात के दौरान शिवसेना के लीडर बाल ठाकरे ने एक हकीकी जनरल की मानंद बलवाइयों की क्यादत की थी। उनकी तहकीकाती रिपोर्ट को हिंदू दुश्मन करार देकर हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था। ना तो उस वक्त की बीजेपी शिवसेना की हुकूमत ने उस पर कोई कार्रवाई की और ना ही बात की कांग्रेस और NCP हुकूमत ने। फसादात के 22 साल बाद भी 900 से ज्यादा अफराद की हलाकत के लिए सिर्फ 3 लोगों को मुजरिम करार दिया गया, जबकि सिलसिलेवार बम धमाका मामले में अब तक 100 लोगों को मुजरिम करार दिया गया और एक शख्स याकूब मेमन को फांसी दी गई। जस्टिस बीजन श्री कृष्णा के इस इंटरव्यू पर न तो बीजेपी की जानिब से कोई रद्दअमल जाहिर किया गया और न ही हुकूमत की तरफ से, न ही किसी दूसरी सियासी पार्टी ने कोई बयान दिया। न्यूज चैनलों पर बीजेपी लीडरों ने इस सवाल के जवाब में गोलमोल बातें कहीं। इस्नामा निगार ने भी बीजेपी लीडरों से राब्ता कायम करके उनका रद्दअमल मालूम करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। दरियासना सुप्रीम कोर्ट के एक डिप्टी रजिस्ट्रार अनूप सुरेंद्रनाथ ने याकूब मेमन को फांसी देने के खिलाफ इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि चंद घंटे के वक्फे में 2 बड़े फैसले जाहिर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने बाद को मीडिया नुमाइंदों से इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
صدر باراک اوباما نے اپنے ملک میں کاربن گیس کے اخراج کو کم کرنے کے لیے ضوابط پر بات کی ہے۔ پروگرام جہانگ میں اس موضوع پر نفیس سعود بھائی نے تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل اور ماحولیات کے ماہر ڈاکٹر سونو خنجران سے بات کی۔ سنتے ہیں کچھ اقتباسات۔
ڈاکٹر طاہر، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں امریکہ میں صنعتی پیداوار کی وجہ سے یہ زہریلی گیسز فضا میں جاتی ہیں، اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ صدر اوباما کی کیا کوششیں ہیں تاکہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اور جس سے ترقی پذیر ممالک سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اس پر کوئی عمل درآمد کیا جائے۔
ماحولیات کے مسئلے پہ اپنی جو ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، خاص طور پہ جو پاور انڈسٹری ہے اس کو، اس سے جو گیسز امٹ ہوتی ہیں جس میں سر فہرست کول ہے، کوئلہ ہے، اس کے علاوہ بجلی بنانے والے کارخانے وہ اور انڈسٹری جو ہے، ان سب کو وہاں کی امیشن جو ہے اس کو 30% سے کم کر کے تقریباً 9 یا 10% پہ لایا جائے۔ تو اس سلسلے میں ان کو بہت مزاحمت ہے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے۔ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ پرو بزنس ہوتی ہے، اس کے کنٹریبیوٹرز بہت سارے بزنس کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ آلٹرنیٹ انرجی میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضروری بنا دی جائے، بہت ساری پاور جنریٹ کرنے والی، بہت ساری بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کی طرف سے ان کو مینڈیٹ کیا جائے، ان کو زبردستی یہ کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ سولر اور ونڈ جو ہے اس کو لے کے آئیے، تو ان کے اخراجات بڑھ جانے کا چانسز ہیں، تو وہ کمپنی کے جو منافع ان کو جو ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا، اور صدر اوباما یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے۔
ڈاکٹر سونو خنگرانی، آپ بتائیں کہ امریکہ جیسی عالمی طاقت اگر یہ جو گرین ہاؤس گیسز جسے کہتے ہیں وہ کم کر دیتا ہے، تو اس کا باقی کی دنیا پر کیا اثر پڑے گا؟
میرے خیال میں سب سے پہلا اثر یہ پڑے گا کہ باقی کی دنیا جو اس میں تھوڑی سی پیچھے ہے یا اس کو ابھی ریئلٹی کے طور پہ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ تو سب سے پہلا تو فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے ممالک اس کو ایز این ایجنڈا کے طور پہ لینا شروع کر دیں گے، اپنی بجٹس کا کام کریں گے، اپنے کارخانے ٹھیک کریں گے، انوائرمنٹ کو گرین کی طرف لے جانے میں ان کو مدد ہوگی۔ اور دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کی سخت ضرورت ہے، وہ میرے خیال میں بڑھے گی امداد کی شکل میں باقی، تو یہ ایک نیا میرے خیال میں ایک اپرچونیٹی نکلتی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے ان اثرات کو گرین گیسز کے مینیج کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا اہم ایشو ہے، جو اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہی سب سے ایک ایسی طاقت تھی جس کا ابھی کوئی صورت واضح نہیں تھی۔
جی جی،
آپ کی فوٹو کو دیکھ لیں، بہت سارے اور بھی جتنے بھی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں بات ہوتی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی امریکہ کے اگر پریزیڈنٹ یہ بات کرتے ہیں تو ایسی ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے پھر ایک یونیورسل ایجنڈا بن سکتی ہے. جس طرح اس طرح سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات ہو رہی ہے, اس طرح ابھی کلائمیٹ چینج اور گرین گیسز کی بات ہو رہی ہے.
ہمارے ساتھ تھے ماحولیات کے ماہر ڈاکٹر سونو خنگرانی جو ہشار فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں, اور ان کے ساتھ تھے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل.
امریکہ اور مصر کے درمیان ہونے والے ان اسٹریٹجک مذاکرات میں سیکیورٹی, اقتصادی اور انسانی حقوق کے ایجنڈے پر موجود ہیں. امریکہ سال 2013 میں منتخب صدر محمد مرسی کی برطرفی کے بعد مصر کے انسانی حقوق کے بارے میں خدشات میں اضافہ کر چکا ہے. تفصیلات یاسمین جمیل کی زبانی.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کے روز مصر کے اپنے ہم منصب وزیر خارجہ سامح شکری کے ساتھ ایک ملاقات کے ساتھ مصر اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی راہ ہموار کرنے کی شروعات کی. انہوں نے کہا, مصر علاقے میں اور عالمی امور میں ایک عرصے سے ایک اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اور ہمیں پورا اعتماد ہے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہم مستقبل کو استوار کریں گے. ہمیں مصر پر اعتماد ہے اور اس اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی بنیاد پر اپنے تعلقات کی اثر نو تعمیر کی شروعات کرنا اہمیت رکھتا ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر کیری کے جو آج مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کر رہے ہیں. امریکہ اور مصر کے درمیان 2009 کے بعد سے ہونے والے ان پہلے اسٹریٹجک مذاکرات میں سیکیورٹی, اقتصادی تعاون اور انسانی حقوق ایجنڈے پر موجود ہیں. امریکہ 2013 میں منتخب صدر محمد مرسی کی برطرفی کے بعد مصر کے انسانی حقوق کے بارے میں خدشات میں اضافہ کر چکا ہے. قاہرہ میں ان مذاکرات کی قیادت امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور مصری وزیر خارجہ سامح شکری کر رہے ہیں. مذاکرات کے بعد مسٹر کیری نے کہا کہ امریکہ انسانی حقوق کے مسائل کے بارے میں اپنے خیالات کے حوالے سے بالکل واضح رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مسٹر شکری نے مسائل پر بہت براہ راست بات کی ہے.
مصر کی ایک عدالت نے الجزیرہ کی ان تین صحافیوں کے خلاف جن پر کالعدم اخوان المسلمین کی حمایت کا الزام ہے, دوسری بار کے مقدمے کا اپنا فیصلہ اتوار کے روز ایک بار پھر مؤخر کر دیا. ایک جج نے کہا کہ یہ فیصلہ اب پروگرام کے مطابق 29 اگست کو سامنے آئے گا. اس فیصلے کو ابتدائی طور پر گزشتہ جمعرات کو سامنے آنا تھا, لیکن سال 2013 میں کینیڈا کے شہری محمد فہمی اور ایک مصری شہری باہر محمد اور آسٹریلیا کے شہری پیٹر گریسٹے کی گرفتاری کے بعد سے ان کاروائیوں کو بار بار تاخیر میں ڈالا گیا ہے. صدر باراک اوباما پیر کے روز ملک کے پاور پلانٹس کی وجہ سے ہونے والی کاربن کی آلودگیوں میں کمی سے متعلق نئے ضابطوں کا اعلان کر رہے ہیں. کینیڈا کے وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر نے اتوار کے روز پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا اور 19 اکتوبر کو انتخابات کی تاریخ طے کر دی ہے. مسٹر ہارپر اور ان کی کنزرویشن پارٹی لگ بھگ ایک عشرے تک اقتدار میں رہنے کے بعد چوتھی مدت کے لیے اقتدار کی کوشش کر رہی ہے, لیکن حزب اختلاف کی نئی پارٹی اور اس کے لیڈر ٹام ملکھیر کی جانب سے سخت انتخابی مہم کا سامنا ہے, جبکہ ملک ایک انحطاط وزیر معیشت اور تیل کی قیمت میں ایک عالمی کمی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے جو کینیڈا کی سب سے بڑی برآمدات میں سے ایک ہے. مسٹر ہارپر پر اپنے عمومی طور پر اعتدال پسند بائیں بازو کے ملک کو بتدریج مزید قدامت پسند پالیسیوں کی طرف دھکیلا جانے کا الزام عائد ہے. کردستان ورکرز پارٹی پی کے 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 باغیوں نے اتوار کے روز مشرقی ترکی میں پولیس کی ایک فوجی چوکی پر ایک خودکش حملہ کیا جس میں 2 فوجی ہلاک اور لگ بھگ 24 زخمی ہو گئے. مقامی گورنر آفس نے کہا ہے کہ ایرانی سرحد کے قریب صوبے آگری میں ہونے والے اس حملے میں 2 ٹن دھماکہ خیز مواد سے لدی ایک زرعی گاڑی استعمال کی گئی تھی. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. اور پروگرام فکر و فن میں ممتاز موسیقار سہیل رانا, جنہوں نے عشروں تک پاکستان کی ٹیلی ویژن اور فلموں کے لیے ایسی موسیقی کمپوز کی ہے کہ وہ گانے آج بھی مقبول ہیں. برسوں سے وہ بیرون ملک مقیم ہیں, لیکن پاکستان کی محبت ان کی موسیقی کی طرح ان کے دل میں پوری شدت سے موجود ہے. شہناز عزیز کے ساتھ ان کی گفتگو سے کچھ اقتباسات.
وہ واطن عزیز جس نے ہمیں اعزازات سے نوازا, ہمیں پرائیڈ آف پرفارمنس دیا, ستارہ امتیاز دیا, اور وہ یونائیٹڈ نیشنز جس نے ہمیں اوارڈ دیا, اور جتنے سامعین ہیں سننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں پیار دیا, محبت دیا, اعزازات دیے, ہماری پذیرائی کی, ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. تو واطن عزیز کی شام میں جو ہم نے اتنے سارے قومی نظمیں کی, اگر میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہوں آپ سنا دیتے تو
پاکستان ہے, میں بھی پاکستان. پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے کہتی ہے یہ راہ عمل آؤ ہم سب ساتھ چلیں کہتی ہے یہ راہ عمل آؤ ہم سب ساتھ چلیں مشکل ہو یا آسانی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلیں مشکل ہو یا آسانی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلیں دھڑکن ہے پنجاب اگر دھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہران ہے پاکستان ہوں تو بھی پاکستان
سر صاحب بہت شکریہ آپ جو ہیں آپ ایک تصویر ہیں یہ جو کچھ آپ نے ابھی کہا تو بھی پاکستان ہے میں بھی پاکستان ہوں کیونکہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ اتنی محبت سے پاکستان کی بات کرتے ہیں لوگوں کی انسانوں کی دنیا بھر کی آپ نہ صرف اچھے فنکار ہیں بلکہ بہت اچھے انسان ہیں
میں یہ کہنا چاہوں گا اس موقعے پر اجازت دیں مجھے تو کہ دیکھیے ہمارے وطن عزیز پاکستان نے ہمیں آئیڈینٹی دی ہمیں تشخص دیا ہمیں ایک پہچان دی ہے تو ہم فنکاروں پہ بالخصوص چاہے وہ شاعر ہوں موسیقار ہوں یا گلوکار ہوں ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم وہ قرض جو ہے وہ اتاریں قرض اتارنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کی جو بھی شعبہ ہے آپ اس کے اندر اپنے جذبات پیش کریں تو کسی نے لکھا ہم نے کمپوز کیا کسی نے گایا اور ہم سب نے مل کے وطن عزیز کی شان میں ایک گیت پیش کر لیا ایک قومی نغمہ پیش کر لیا چاہے وہ سونی دھرتی تھا چاہے جی پاکستان تھا چاہے میں بھی پاکستان ہوں پہلے جو ایک طرز میں نے کمپوز کی تھی تخلیق کی تھی آج بھی وہ اسی ذوق شوق سے یہ کمپوزیشن گائی جاتی ہے یہ ایک گیت ہے جس کے اندر غزل کی چاشنی ہے اور ٹھمری اور دادرے کی لذت ہے
بلکہ پوچھنے والی تھی کہ فلموں میں کیوں نہیں آئے یہ سہیل رانا صاحب
دیکھیے جب جس وقت آپ نے پوچھا تھا نا کہ گھر میں کیا رویہ رہا جب ہم میوزک کے میدان میں آئے تو بات دراصل یہی تھی شروع میں باقاعدہ اعتراضات اٹھے کہ بھائی یہ گانا بجانا گھر میں نہیں ہونا چاہیے لہذا اپنی بہن کے توسل سے میں نے ان کو بات ان کے گوشت گزار کی کہ دیکھیے اگر یہ فن اتنا برا ہوتا تو حضرت امیر خسرو نے اس کے اندر کاوشیں نہ کی ہوتی بلے شاہ نے کاوشیں نہیں کی ہوتی وارث شاہ نے ہیر نہ لکھی ہوتی بات صرف یہ ہے کہ ہم اس کو کس انداز سے کس طریقے سے پیش کرتے ہیں میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے خاندان کا کسی بھی فرد کا سر جو ہے ندامت سے جھکے مجھے اجازت دیجیے تو میں انہوں نے اجازت دی تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اس میں صرف موسیقی دوں گا اور موسیقی بھی وہ جس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر کا ہمارے خاندان کا ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا میں اس کو اس انداز سے کروں گا جب میں فلم دوراہا بنا رہا تھا تو وحید مراد نے مجھ سے خود کہا کہ بھائی اس میں ایک کمپوزر کا رول بھی ہے تو تم وہ رول خود کیوں نہیں کر لیتے میں نے کہا بھائی میرا شوق جو ہے وہ صرف موسیقی ہے تو بات یہ ہے کہ ہم جب وعدے کر لیتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ, جو پلیجز ہم کرتے ہیں, ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کو آنر کریں اور آخر وقت تک وہ رکھیں.
اچھا سہیل صاحب, آپ کے اور بہن بھائی ہیں, ان میں سے کوئی مطلب شو بیز میں ہے یا نہیں؟
نہیں.
آپ اکیلے؟
جی میں اکیلا.
اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف جائیں, آپ کا جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ کا وہ تم سلامت رہو مسکراؤ ہنسو, آپ کے اتنے پیار کرنے والے ہیں, ان کے لیے ایک دفعہ ایک شعر سنا دیجیے.
مبارک تمہیں خوشی کا یہ سماں, مبارک مبارک تمہیں یہ کہکشاں, سلامت رہو رہو شادماں, سلامت سلامت رہو شادماں.
عوامی جمہوریہ کانگو میں امدادی کارکن جانوروں کے ذریعے سامان اور لوگوں کی نقل و حمل کے قدیم زمانے کے ایک طریقے کو متعارف کرانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس طریقے کا, جسے جانوروں کے ذریعے ترسیل کہا جاتا ہے, کانگو میں رواج نہیں ہے, لیکن اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت سے متعلق ادارے کا کہنا ہے کہ ایسے علاقوں میں جہاں سڑکوں کی حالت اچھی نہیں ہے, یہ طریقہ لوگوں بالخصوص خواتین کی پشت پر لدا بوجھ اتار سکتا ہے. وائس آف امریکہ کے نکلانگ نے منگ بنگنا سے عوامی جمہوریہ کانگو کے مغربی علاقے کنشاسا کے بارے میں یہ رپورٹ بھیجی ہے. مزید تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی سنیے.
خوراک و زراعت کے عالمی ادارے نے حال ہی میں بینکانا میں اپنا ایک فلمی یونٹ بھیجا, جہاں بار برداری کے جانوروں کی تربیت کا ایک سکول ہے. عالمی ادارہ برائے خوراک و زراعت یعنی ایف اے او نے یہ فلم مشرقی عوامی جمہوریہ کانگو کے علاقے نارتھ کیوو میں بیل گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے بھیجی ہے, جہاں کی اکثر سڑکوں پر کاریں اور ٹرک چلانا ممنوع نہیں ہے. بینکانا کے اسکول میں تربیت دینے والی ٹیم کے سربراہ مچل دوکوو ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہماری بوڑھی نسل جلد رخصت ہونے والی ہے اور ہمیں لازمی طور پر اپنا علم اگلی نسل کو منتقل کر دینا چاہیے. دیہاتی علاقوں کے لیے یہ ایک فائدہ بخش علم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ عورتیں بھاری بوجھ اٹھائیں, وہ بیلوں کو چھکڑے میں جوت سکتی ہیں, اور بجائے اس کے کہ مرد کھیتوں میں کدالوں سے کام کریں, وہ سدھائے ہوئے جانوروں سے ہل جوتنے کا کام لے سکتے ہیں. کنساشا کی ممتاز ریاستی یونیورسٹی یونیکن کے طالب علموں کا ایک گروپ یہ تربیت دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے. دواکو ان بیلوں کی ایک جوڑی دکھاتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ بائیں طرف کے بیل کا نام روبن ہے. یہ نام فٹ بال کے مشہور ولندیزی کھلاڑی کے نام پر رکھا گیا ہے, اور دائیں جانب کے بیل کا نام کاوبیل ہے کیونکہ اس پر کئی رنگ ہیں. دعاکو نے بتایا کہ اس قسم کے کام کے لیے عموماً مخصوص قسم کے سانڈ کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے, لیکن بعض اوقات اس مقصد کے لیے عام بیل اور گائیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھوڑے اور خچر بھی استعمال کیے جاتے ہیں. بیل عموماً احکامات کی تعمیل کرتے ہیں, جو انہیں ناک میں پڑے ہوئے چھلے کو رسیوں سے کھینچ کر سکھائے جاتے ہیں. دواکو بتا رہے ہیں کہ یہاں جانوروں کو فرانسیسی زبان میں احکامات کی تربیت دی جاتی ہے. جب آپ کو بائیں جانب مڑنے کا کہنا ہوتا ہے تو آپ رسی کو بائیں طرف کھینچتے ہیں, دائیں جانب موڑنے کے لیے دائیں طرف رسی کھینچتے ہیں, اور اسی طرح آگے بڑھنے, پیچھے ہٹنے اور رکنے کے لیے احکامات بھی رسی کھینچ کر دیے جاتے ہیں. بیلوں کی جوڑی کو لکڑی کے ایک بلاک کے ساتھ اکٹھا جوتا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ لاپرواہی سے اپنے سینگ ہلا کر انہیں زخمی کر سکتے ہیں. دواکو کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاوبیل مختلف اطراف میں خود کو کھینچ رہا ہے, تو اس سلسلے میں پہلا اصول ہے ہوشیاری اور دانش مندی سے کام لینا. تربیتی ٹیم ہل چلانے کے لیے تیاری کرتی ہے, لیکن وہ فریم ٹوٹ جاتا ہے جس میں بیل جوتے گئے تھے. اسے جلدی سے ٹھیک کر لیا جاتا ہے, اور کاوبیل کی جگہ نسبتاً زیادہ تابے دار بیل لایا جاتا ہے. دواکو اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ ہل کو دبا کر چلاؤ. بینکانا ایک دور افتادہ گاؤں نہیں ہے, یہ کنساشا سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مرکزی سڑک پر واقع ہے, اور مقامی لوگ ہل چلانے کے لیے عموماً ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں. یہاں بیل فلوا کے مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ عموماً سانڈوں کی ایک جوڑی کو کرائے پر لینے کا خرچہ ٹریکٹر اور ڈرائیور کے کرائے کے تقریباً برابر ہے، یعنی ایک ہیکٹر پر ہل چلانے کی لاگت $75۔ لیکن ایک مقامی ٹیچر دیودونے چانی کہتے ہیں کہ دور دراز بستیوں سے بینکانہ تک سامان کی نقل و حمل کے لیے سانڈ استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بستیاں اور دیہات بہت دور ہیں اور ایسا کم کم ہی ہوتا ہے کہ کاریں اور ٹرک وہاں جائیں، لیکن دیہاتی بیل گاڑیوں کے ذریعے اپنی پیداوار مرکزی سڑک پر لا سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کا نمائندہ ان دور دراز بستیوں میں سے ایک میں گیا اور وہاں اس نے ایک ٹوٹی ہوئی بیل گاڑی راستے میں اور دوسری بستی کے اندر دیکھی۔ ایک موٹر سائیکل ٹیکسی ڈرائیور جان باسکو اوباما نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مقامی آبادی کے لیے بیل گاڑیاں بہت مفید رہی ہیں، لیکن 2013 سے وہ خراب پڑی ہیں اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی مرمت کیسے کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور مسئلہ ان بیلوں کا ہے جنہیں امداد میں ملنے والی رقم سے خریدا گیا تھا اور وہ کچھ زیادہ طاقتور بیل نہیں تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک بیل کی خرید پر $800 فی کس کے حساب سے امدادی رقم خرچ کی جاتی تھی، مگر حقیقتاً ہوا یہ کہ ایک بیل $400 اور دوسرا $500 مالیت کا خریدا گیا اور باقی رقم جیبوں میں چلی گئی۔ خوراک و زراعت کے عالمی ادارے کے ترجمان ہاویر فرہے کہتے ہیں کہ ان کا ادارہ اس علاقے میں جانوروں کے ذریعے بار برداری کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نارتھ کیوو میں منصوبے میں ایف اے او نے سابقہ جنگجوؤں کو جانوروں کے ذریعے بار برداری اور چھکڑے بنانے کی تربیت دی اور ماہرین نے انہیں سفارش کردہ قسم کے 20 سانڈ فراہم کیے ہیں۔ یہ پائلٹ پروجیکٹ جس کے لیے جنوبی کوریا نے سرمایہ فراہم کیا تھا اب ختم ہو چکا ہے، لیکن ادارہ اس میں توسیع کرنے کی توقع رکھتا ہے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبروں کے غور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران پاکستان میں سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں اور سیلاب کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں حالیہ مانسون بارشوں کی وجہ سے ملک بھر میں اب تک لگ بھگ 109 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور حکام کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ہلاکتیں ملک کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں ہوئیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کے ترجمان احمد کمال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ دو روز کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا اور ملک کے بالائی علاقوں میں معتدل سے شدید بارشوں کا امکان ہے، جیسے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال مزید بڑھ سکتی ہے۔
یہ سارے اپر پنجاب، پیچھے ایریاز، ہزارہ فاٹا کا ایریا، یہ سارے میں ہے اگلے 2 سے 3 دن کی فورکاسٹ۔ ماڈریٹ رینج، کہیں کہیں آئسولیٹڈ پلیسز پہ ہیوی فال سے ہیوی انٹینسٹی کے۔
احمد کمال نے کہا کہ دریائے کابل میں پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے دریائے سندھ میں بھی پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، جس کے باعث کالا باغ اور چشمہ میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دریائے سندھ میں گدو اور سکھر میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ ہے، جبکہ صوبہ سندھ کے ضلع کندکوٹ کے کچے کے علاقے کے کئی دیہاتوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق حالیہ مانسون بارشوں کی وجہ سے ملک بھر میں لگ بھگ 7 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد صوبہ پنجاب اور سندھ میں بسنے والوں کی ہے۔ گزشتہ ماہ صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع چترال بارشوں سے بری طرح متاثر ہوا، جہاں بڑے پیمانے پر پلوں، رابطہ سڑکوں اور پانی کی اسکیموں کو نقصان پہنچا تھا، اور سرکاری اداروں کی طرف سے یہاں بحالی کا کام جاری ہے۔ پاکستان کو گزشتہ چند سالوں سے غیر معمولی موسمی تغیر کا سامنا رہا ہے، اور غیر معمولی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ہر سال مواصلات و املاک کی تباہی کے علاوہ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچتا رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جو اس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان طالبان کی قیادت میں ملا عمر کے انتقال کے بعد آنے والی تبدیلی افغانستان میں امن مذاکرات پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے؟ عسکریت پسند گروپ کے نئے قائد ملا اختر منصور کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اور پاکستان اور چین کس حد تک طالبان کی نئی قیادت کو امن عمل میں شامل رکھنے میں اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو تجزیہ کاروں کے پیش نظر ہیں۔ اس رپورٹ میں ہم نے بات کی ہے جرمن تجزیہ کار سیگفریڈ او وولف سے، جو کہ ایک تھنک ٹینک میں ریسرچ ڈائریکٹر ہیں اور یونیورسٹی کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔ جنوبی ایشیائی امور کے تجزیہ کار سیگفریڈ او وولف ہائیڈلبرگ یونیورسٹی جرمنی کے ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں اور وہ ساؤتھ ایشیا ڈیموکریٹک فورم کے ڈائریکٹر ریسرچ بھی ہیں۔ ملا عمر کے انتقال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کی روزمرہ کی سرگرمیوں میں شاید ہی کوئی بڑی تبدیلی آئے گی، البتہ ان کی موت سے طالبان کے فیصلوں پر ان کی صفوں میں عمومی طور پر قبولیت کا ایک ذریعہ مفقود ہو گیا ہے۔ سیگفریڈ کہہ رہے ہیں کہ ملا عمر طالبان کے نزدیک فیصلوں میں ایک جائز اختیار رکھتے تھے، ایک ذریعہ تھے۔ ابھی تک یہ غیر واضح ہے کہ تحریک طالبان کے مجاز فیصلوں کی نمائندگی اب کون کرے گا۔ میرے نزدیک اس وقت طالبان کے ساتھ ساکھ کے حامل مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ وہاں اچھے یا اعتدال پسند طالبان والی بات نہیں ہے۔ طالبان تحریک بنیادی طور پر نظام اور جمہوریت مخالف ایک تحریک ہے جو اس وقت اپنی بنیاد پرستی پر مبنی سوچ میں گھر کر رہ گئی ہے۔ اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے طالبان کو موجودہ جمہوری نظام کو مسترد کرنا ہے، ملک آئین اور شراکت اقتدار کے کسی تصفیے کی نفی کرنا ہے، سنجیدہ اور تعمیری سیاسی مذاکرات اور ایک دوسرے کو جگہ دینا۔ طالبان اس سوچ سے واقف نہیں ہیں۔ افغانستان جس کی کثیر النسل ریاست کے اندر ڈی سینٹرلائزڈ پاور سٹرکچر صرف اس وقت مؤثر ہو سکتا ہے جب علاقائی قیادت کے پاس اختیارات میں توازن رکھنے کی سیاسی اہلیت اور استعداد موجود ہو۔ ایسے کوئی اشارے نہیں ہیں کہ طالبان ایسے کسی کام میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ لہذا طالبان کا مذاکرات کے عمل میں شامل ہونا سیاسی طور پر دشمن کو پریشان کرنے کی ایک حکمت عملی ہو سکتا ہے۔ مذاکرات میں ان کی شمولیت بھی درحقیقت جنگ کو کسی اور طریقے سے جاری رکھنے کے مترادف ہے۔ طالبان کے نئے امیر ملا منصور نے گزشتہ روز اپنے پہلے آڈیو پیغام میں مزاحمت جاری رکھنے کا عندیہ دیا تھا۔ کیا ان کے اس پیغام کا مطلب مستقبل میں مذاکرات کی میز پر زیادہ کچھ وصول کرنے کی ایک حکمت عملی ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں سیگفریڈ او وولف کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملا منصور کا جو تشخص بیان کیا جا رہا ہے وہ ایک بڑے عملیت پسند رہنما کا سا ہے جو مسلح عسکریت پسندی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا بھی حامی ہے۔ اس چیز نے شورش زدہ ملک میں امن کی امید پیدا کر دی ہے۔ تاہم ملا منصور کے بطور طالبان امیر تعینات ہونا مزید بے یقینی پیدا کرتا ہے۔ بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ملا منصور کو قیادت کے لیے درکار جائز مقام میں کمی کا سامنا ہے۔ پوری افغان طالبان تحریک ان کی حمایت نہیں کر رہی ہے، لہذا ان کے بارے میں یہ خیال کہ وہ طالبان کو متحد رکھنے والی شخصیتیں درحقیقت خام خیالی ہے۔ ملا عمر ایک نوجوان قائد کی حیثیت سے سوویت فوجیوں کے خلاف کامیابی سے لڑے اور ملک میں عشروں سے جاری خانہ جنگی کا حصہ گروپوں کو شکست دی انہوں نے، اور ایک اسلامی نظام نافذ کرنے جیسی کامیابیاں حاصل کیں۔ ملا منصور کا موازنہ اگر ملا عمر سے کیا جائے تو ملا منصور کو جنگی کمانڈر کے طور پر وہ رتبہ اور مقام حاصل نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ملا منصور طالبان کی صفوں میں ایک جنگجو سے زیادہ سیاسی تشخص رکھتے ہیں، اور یہ وہ کردار ہے جو انہیں سماجی اور سیاسی سطح پر اپنے مد مقابل شخصیات کے سامنے زیادہ معتبر نہیں بناتا۔ نتیجتاً انہیں خود کو رابر اعلیٰ بنانے کے لیے بہت کچھ ثابت کرنا ہوگا۔ اس لمحے یہ لگتا ہے کہ مذاکرات کا اعتدال پسندانہ راستہ اختیار کرنا ان کی کمزور پوزیشن کا آغاز ہوگا، لہذا وہ سخت گیر پوزیشن پر واپس چلے گئے ہیں تاکہ طالبان صفوں میں شامل سخت گیر لوگوں کو متاثر کر سکیں۔ ملا منصور کے بطور امیر طالبان انتخاب کے بعد طالبان صفوں میں اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ یہ اختلافات کس چیز پر منتج ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں سیگفریڈ کہتے ہیں،
on one side the leadership is weird for Taliban but don't know who is now in charge
وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی توجہ اس جانب ہے یا نہیں. اس وقت اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش ایک جنگجو گروپ کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہی ہے, تو ایسے وقت میں جب طالبان کے درمیانے اور نچلے حلقوں میں قیادت کے بارے میں وہم ہوں گے, وہ اور میرے خیال میں لڑائی کو روزگار کا ذریعہ بنانے والے جنگجو گروپ داعش کی طرف متوجہ ہوں گے, کیونکہ ان کے خیال میں وہاں قیادت بھی موجود ہے اور ان کے نزدیک اس گروپ نے حال ہی میں بہت زیادہ کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں, وہاں پیسہ بھی ہے, تو ان کے لیے بہت ترغیب ہے اس گروپ میں شامل ہونے میں. روایتی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کا افغانستان کے طالبان پر خاصا اثر و رسوخ ہے, جبکہ حالیہ مہینوں میں چین کی دلچسپی بھی افغان امن عمل میں نمایاں ہے. کیا اسلام آباد اور بیجنگ ملا منصور کی قیادت والے طالبان پر بھی اثر و رسوخ کے حامل ہوں گے؟ اس سوال پر سیگفریڈ او وولف کہتے ہیں, سیگفریڈ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چین دوستی کے رومانوی اناروں اور طالبان کے مسئلے سے آگے نکل کر دیکھنے کی ضرورت ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ چین نے پاکستان کے ساتھ اس خطے میں جس اقتصادی راہداری پر بات آگے بڑھائی ہے اس کے مفاد اور دلچسپی کا مظہر ہے, لہذا وہ طالبان سے نجات اور پاکستان کو محفوظ بنانا چاہتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کر سکے. چین کے افغان طالبان کے ساتھ بھی کسی حد تک تعمیری تعلقات رہے ہیں, لیکن پاکستان اور چین کس حد تک نئی طالبان قیادت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں اس بارے میں کچھ زیادہ توقعات رکھنا ٹھیک نہیں ہوگا. میں اس بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہوں. یہ تھے جرمن تجزیہ کار سیگفریڈ او وولف کے الفاظ. دوسری جانب دفاعی امور کے تجزیہ کار سینیٹر جنرل عبدالقیوم اور سیکیورٹی کے دیگر بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ پاکستان مؤثر انداز میں سہولت کار کا کردار ادا کر سکتا ہے, اور کابل کے ساتھ ساتھ طالبان کا بھی پاکستان کے کردار کو قبول کرنا اس کی ساکھ کی علامت ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. امریکہ اور مصر کے درمیان ہونے والے اسٹریٹجک مذاکرات میں سیکیورٹی, اقتصادی تعاون اور انسانی حقوق ایجنڈے پر موجود ہیں. امریکہ سال 2013 میں منتخب صدر محمد مرسی کی برطرفی کے بعد مصر کے انسانی حقوق کے بارے میں خدشات میں اضافہ کر چکا ہے. قاہرہ میں ان مذاکرات کی قیادت امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور مصری وزیر خارجہ سامع شکری کر رہی ہیں. مذاکرات کے بعد مسٹر کیری نے کہا کہ امریکہ انسانی حقوق کے حوالے سے بالکل واضح ہے. انہوں نے کہا کہ مسٹر شکری نے مسائل پر بہت براہ راست بات کی ہے. مصر کی ایک عدالت نے الجزیرہ کے ان تین صحافیوں کے خلاف جن پر کل عدم اخوان المسلمین کی حمایت کا الزام عائد کیا تھا دوسری بار کے مقدمے کا اپنا فیصلہ اتوار کے روز ایک بار پھر مؤخر کر دیا. ایک جج نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ پروگرام کے مطابق 29 اگست کو سامنے آئے گا. اس فیصلے کو ابتدائی طور پر گزشتہ جمعرات کو سامنے آنا تھا, لیکن سال 2013 میں کینیڈا کے شہری محمد فہمی اور ایک مصری شہری باہر محمد اور آسٹریلیا کے شہری پیٹر گریسٹے کی گرفتاری کے بعد سے ان کاروائیوں کو بار بار مؤخر کیا گیا ہے. ان تینوں افراد کو ایک سال سے زیادہ عرصہ قبل مجرم ٹھہرایا گیا تھا, جب ایک جج نے گریسٹے اور فہمی کو 7-7 سال قید اور باہر کو 10 سال جیل کی سزا سنائی تھی. صدر باراک اوباما پیر کے روز ملک کے پاور پلانٹس کی وجہ سے ہونے والی کاربن آلودگی میں کمی سے متعلق نئے ضابطوں کا اعلان کریں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ پلانٹ سال 2030 تک کاربن کے ان اخراجات میں 32% کمی کر کے سال 2005 کی سطح سے کم پر لے آئیں. باقی ریاستیں اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے خود اپنے منصوبے لانے کی ذمہ دار ہوں گی. ان منصوبوں کو سال 2022 تک مکمل ہو جانا چاہیے ہے. کینیڈا کے وزیراعظم اسٹیفن ہارپر نے اتوار کے روز پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا اور 19 اکتوبر کو انتخابات کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے. مسٹر ہارپر اور ان کی کنزرویشن پارٹی لگ بھگ ایک عشرے تک اقتدار میں رہنے کے بعد چوتھی مدت کے لیے اقتدار کی کوشش کر رہی ہے, لیکن حزب اختلاف کی نئی پارٹی اور ان کے رہنما ٹام ملکھیئر کی جانب سے سخت انتخابی مہم کا سامنا ہے, جبکہ ملک ایک انحطاط پذیر معیشت اور تیل کی قیمت میں ایک عالمی کمی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے جو کینیڈا کی سب سے بڑی برآمدات میں سے ایک ہے. کردستان ورکرز پارٹی پی کے 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 باغیوں نے اتوار کے روز مشرقی ترکی میں پولیس کی ایک فوجی چوکی پر خود کش حملہ کیا, جس میں 2 فوجی ہلاک اور لگ بھگ 24 زخمی ہو گئے. مقامی گورنر آفس نے کہا ہے کہ ایرانی سرحد کے قریب صوبے اگری میں ہونے والے اس حملے میں 2 ٹن دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا اور اس میں مواد سے لدی ایک زرعی گاڑی بھی استعمال کی گئی. خبریں ختم ہوئیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں,
سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے علاوہ کچھ دیگر ممالک میں بھی جیسے جیسے ماحول کے بارے میں آگہی پیدا ہو رہی ہے، ماحول دوست ٹیکنالوجی کا استعمال بھی عام ہو رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں کئی ایسی عمارتیں ہیں جو ماحول دوست ہیں یا جنہیں گرین بلڈنگز کہا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھی امان اظہر نے ٹی وی پروگرام زندگی 360 کے لیے انہی عمارتوں کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ریڈیو ورژن سناتے ہیں۔
اپنے دفتر سے کاروباری معاملات پر نظریں جمائے یہ ہیں ڈینیل، جو واشنگٹن ڈی سی کے ایک ماحول دوست یا گرین گروسری سٹور کی بانی ہے۔ اسی بارے میں ان کے خیالات جاننے کے لیے میں ان کے سٹور پہنچا تو وہ میری منتظر تھیں۔ بہت شکریہ، آپ مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گی؟
یہ گلینز گارڈن مارکیٹ ہے۔ ہم مکمل طور پر مقامی گروسری سٹور ہیں اور واشنگٹن ڈی سی کے ڈوپونٹ سرکل پر واقع ہیں، اور مقامی سٹور سے میری مراد یہ ہے کہ اس سٹور میں موجود ہر شے چیسپیک بے واٹر شیڈ کے علاقے سے آتی ہیں، جو ورجینیا اور نیو یارک کی ریاستوں سے جڑی آبی گزرگاہ ہے۔ چلیے آپ کو اس علاقے کا نقشہ دکھاؤں۔
So you can see that the watershed itself stretches.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آبی گزرگاہ ورجینیا سے نیو یارک تک پھیلی ہوئی ہے، اور مقامی سٹور ہونے کے ناطے ہم صرف ان علاقوں سے خریداری کر سکتے ہیں جو اس آبی گزرگاہ سے منسلک ہوں، اور ہر وہ چیز جو آپ اس گروسری سٹور میں دیکھ رہے ہیں وہ اس گزرگاہ سے جڑے علاقوں میں ہی اگائی گئی ہیں۔ ماحولیاتی اعتبار سے یہ ہماری سب سے فائدہ مند کاوش ہے۔ چلیں آپ کو گلینز گارڈن مارکیٹ کے دیگر ماحول دوست فیصلوں کے بارے میں بتاؤں۔
چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔
یہاں تمام کاؤنٹرز کے اوپری حصے ریسائیکل شدہ کاغذ سے بنے ہیں۔ جتنی بھی لکڑی آپ یہاں استعمال ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ ایک مقامی فارم سے لی گئی ہے۔ سٹور میں لگی لائٹیں ایل ای ڈی پر مشتمل ہیں، جبکہ ہم نے سٹور میں نصب تمام فریجوں پر دروازے لگوائے ہیں تاکہ وہ کم سے کم ہائیڈرو فلورو کاربن ماحول میں پھینکیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ ان دروازوں سے ہماری سیلز متاثر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے یہ قدم اٹھایا کیونکہ ہمارے لیے اس کی اہمیت ہے۔
So what makes this... تو آخر اس گروسری سٹور کو ماحول دوست بنانے کی وجہ کیا بنی؟
میں انوائرمنٹل لائر ہوں اور مجھے کیپٹل ہل پر کام کرنے کا 10 سالہ تجربہ ہے، جہاں میں ماحولیاتی تبدیلی کے قانون پر کام کر رہی تھی۔ لیکن جب ماحولیاتی تبدیلیوں پر جاری گفتگو ناکام ہوئی تو میں نے یہ کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا جو ماحول کے لیے فائدہ مند ہو۔
اس گفتگو کے بعد ڈینیل کو ہم نے کام کرتا چھوڑا اور اپنی اگلی منزل یعنی یونائیٹڈ سٹیٹس گرین بلڈنگز کاؤنسل کے صدر دفتر پہنچے تاکہ امریکی دارالحکومت کی گرین عمارتوں کے بارے میں مزید جان سکیں۔
میرا نام راجر پلیٹ ہے اور میں یونائیٹڈ سٹیٹس گرین بلڈنگز کونسل کا صدر ہوں، اور اس تنظیم کا مقصد ماحول دوست عمارتوں یا گرین بلڈنگز کی مارکیٹ کو دنیا بھر میں متعارف کرانا ہے۔ توانائی ماحول دوست عمارتوں کے 5 بنیادی ستونوں میں سب سے اہم جزو ہے، جس کی بدولت ہم لیڈ یا لیڈرشپ ان دی انرجی اینڈ انوائرمنٹل ڈیزائن نامی پیمانے پر عمارتوں کے ماحول دوست ہونے کو جانچتے ہیں۔ یہ پیمانہ ہم نے 12 سال قبل ترتیب دیا تھا اور اب یہ 150 ممالک میں زیر استعمال ہے۔ توانائی کی بچت کے علاوہ پانی کا مناسب استعمال اور عمارت کے اندر کی ہوا کا معیاری ہونا دوسرے عوامل ہیں۔ اپنے صدر دفتر کے لیے ہم ایسا ماحول چاہتے تھے جہاں داخل ہوتے ہی آپ کو خوشگوار احساس ہو، جیسے کہ آپ اس خوبصورت آبشار سے سمجھ سکتے ہیں جس کی آواز سن کر خوشگوار احساس ہوتا ہے اور پانی سے ماحول میں صفائی ہوتی ہے۔
تو واشنگٹن ڈی سی کا شمار اس اعتبار سے کن شہروں میں ہوتا ہے؟ کیا ایسا کوئی پیمانہ موجود ہے؟
ہمیں فخر ہے کہ واشنگٹن ڈی سی کا شمار ایسے شہروں میں ہوتا ہے جن کا ماحول دوست عمارتوں کے لحاظ سے ریکارڈ شاندار ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں کسی بھی دوسرے امریکی شہر سے زیادہ ماحول دوست عمارتیں فی مربع فٹ پر قائم ہیں۔
یونائیٹڈ سٹیٹس گرین بلڈنگز کاؤنسل صرف اپنے کلائنٹس ہی کو ماحول دوست عمارتوں کی تعمیر میں مدد نہیں دیتی، بلکہ خود ان کا اپنا دفتر بھی گرین بلڈنگ کی ایک مثال ہے۔ روجر کا کہنا ہے کہ عمارتوں اور دفاتر کو ماحول دوست بنانے سے وہاں کی فضا بھی خوشگوار رہتی ہے اور کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ عمل فائدہ مند ہوتا ہے. کچھ رپورٹس کے مطابق لیڈ کی صنعت یافتہ عمارتیں در حقیقت عام عمارتوں سے زیادہ توانائی استعمال کرتی ہیں. آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟
So the importance with green buildings,
green عمارتوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے مکمل ہو جانے کو ہی سب کچھ نہ سمجھا جائے بلکہ اس کا استعمال بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس سے توانائی کی بچت ہو سکے, اور کبھی کبھار اس طرح نہیں ہوتا جس کی وجہ سے عمارت تنقید کا نشانہ بنتی ہے. در حقیقت مسئلہ عمارت میں زیر استعمال چیزوں کے بے جا استعمال کا ہوتا ہے.
اس تفصیلی گفتگو کے بعد ہم ڈاؤن ٹاؤن ڈی سی میں ہی موجود آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر پہنچے. جی ہاں, آئی ایم ایف جو پاکستان سمیت تیسری دنیا کی حکومتوں کو قرضے بھی دیتا ہے اور اپنی پالیسیز کے باعث کبھی غلط اور کبھی درست تنقید کا نشانہ بھی بنتا ہے.
جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمارت نہایت روشن ہے اور یہاں کام کرنے والے افراد کے لیے بہت خوشگوار اثر رکھتی ہے, خاص کر سبز ماحول کے اعتبار سے جہاں لوگ عمارت سے باہر کے ماحول سے جڑے رہنا پسند کرتے ہیں. اس لیے جب ہمارے ورکرز اپنے کمروں اور کھڑکیوں سے باہر جھانکتے ہیں تو انہیں قدرتی طور پر روشن ماحول دکھتا ہے. یہاں ہم نے پودے بھی لگا رکھے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہو.
اور ابھی ہم کہاں ہیں؟
ہم اپنے صدر دفتر کی گرین چھت پر کھڑے ہیں, اور اس کی زبردست بات یہ ہے کہ اس کے 27,000 مربع فٹ کے رقبے پر سبزیاں کاشت کی گئی ہیں. اس کے علاوہ یہاں سے شہر کے بہترین مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں, اور اس چھت کی بدولت ہم بارش کے پانی سے اضافی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں.
اور پھر ہم نے وہ سوال پوچھا جو شاید آپ بھی جاننا چاہیں کہ آیا اس ماحول پسندی کا آئی ایم ایف کی پالیسیوں سے بھی کوئی تعلق ہے؟
بنیادی طور پر یہ نچلی سطح کی کوشش ہے جس کا تعلق انتظامی امور سے ہے. لیڈ چونکہ عمارت کو پرکھنے کا پیمانہ ہے تو ہم بھی اس کو اسی حد تک سمجھتے ہیں, اور اس لحاظ سے ہم نے اس پروگرام کو آئی ایم ایف کے صدر دفتر کے لیے ایک انتظامی پروگرام کی شکل دے دی ہے.
لیکن عالمی اقتصادی پالیسیوں کو ماحول دوست ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ یہ خیال لیے ہم آئی ایم ایف سے واپس ہو لیے.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ایک زمانہ تھا جب حکیم مریض کی نبض دیکھ کر مرض کی تشخیص کر سکتے تھے, پھر ڈاکٹروں نے مختلف ٹیسٹوں کا سہارا لیا, اور اب تو مکمل تشخیص ہی لیبارٹری میں بھیجے گئے مریض کے خون وغیرہ کے مختلف نمونوں کے ریزلٹ کی مدد سے کی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی مختلف طرح کے ٹیسٹ بڑے سے بڑے مرض کا پتہ لگا لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت پہلے اگر کبھی کوئی وائرس حملہ کرتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے اس کا علم نہیں ہو پاتا, لیکن اب ڈاکٹروں نے خون کا ایک نیا ٹیسٹ کرنا شروع کیا ہے جس میں ایک قطرے ہی سے علم ہو جائے گا کہ آیا کبھی آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہوئی تھی یا نہیں. کیونکہ بعض اوقات بہت عرصہ پہلے جسم کو متاثر کرنے والا وائرس کسی بڑی بیماری کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے. نیا بلڈ ٹیسٹ ویر سکین کہلاتا ہے. اس کے ذریعے 1,000 سے زیادہ مختلف وائرس تشخیص کیے جا سکتے ہیں. اسٹیفن ایلج, بریگم اینڈ ویمن ہاسپٹل اور ہارورڈ میڈیکل اسکول بوسٹن میساچوسٹس سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے لیے خون کا صرف ایک قطرہ درکار ہوتا ہے, اور ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آیا مریض کو کبھی کسی خطرناک وائرس نے متاثر کیا یا نہیں. اس کی مثال یوں لیجیے کہ بعض اوقات لوگوں کو برسوں پہلے ہیپیٹائٹس سی کا انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے. یہ مرض جگر کو ناکارہ بنا دیتا ہے, اس سے کینسر ہو سکتا ہے. ایلج کہتے ہیں,
These sorts of viral infections, HIV is another one, can get going for a long time before you start seeing problems.
اس طرح کی وائرل انفیکشنز جن کی ایک اور مثال ایچ آئی وی ہے, علامتیں اور مرض ظاہر ہونے سے بہت پہلے آپ کو متاثر کر چکی ہوتی ہیں, اور جب آپ کو اس کا علم ہوتا ہے تو مرض کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا ہوتا ہے. اب ہیپیٹائٹس کا علاج دریافت ہو چکا ہے, ایچ آئی وی کی دوائیں زندگی بچا سکتی ہیں, لیکن ایل ایچ کہتے ہیں کہ اگر تشخیص برسوں پہلے ہو جائے تو ایسی خطرناک انفیکشنز کا علاج بہت پہلے شروع کیا جا سکتا ہے. ویر سکین نامی ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے محققین نے امریکہ, پیرو, جنوبی افریقہ اور تھائی لینڈ سے 600 لوگوں کے خون کے نمونے حاصل کیے. ٹیسٹ کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ ہر ملک کے لوگوں کو خاص طرح کے تقریباً 10 وائرس متاثر کر چکے تھے. فی الوقت ڈاکٹر کسی ایک وائرس کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی اگر کوئی ڈاکٹر بے حد زیرک ہو اور اسے کسی انفیکشن کا شبہ ہو تو ایل ایچ کا کہنا ہے کہ ویر سکین کے ذریعے اب ایک سے زیادہ وائرسز کی موجودگی کا پتہ لگانا ممکن ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے ذیابیطس اور لوپس جیسے آٹو امیون امراض کی جڑ کا پتہ لگایا جا سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کا تعلق سائنس کے شعبے سے ہے اور یہ ترقی پذیر ملکوں میں لوگوں کی روزمرہ زندگیوں میں کافی مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ افریقہ میں ترقی پذیر ملکوں کی حکومتوں کے پاس اکثر وسائل کا فقدان ہوتا ہے اور اپنے عوام کی روزمرہ زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے انفراسٹرکچر بھی کم ہی رہتا ہے۔ ایسے حالات میں حکام اور مقامی تاجر لو ٹیکنالوجی سولیوشنز تلاش کرتے ہیں جنہیں ملک کی سطح پر رائج کر دیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوٹچ کی رپورٹ کے مطابق نیم سہارا افریقہ کے بیشتر ملکوں میں پینے کے صاف پانی کا حصول ابھی تک ایک بڑا چیلنج ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بڑے شہروں میں کچی بستیوں کے مکین ہیں۔ ایسی ہی ایک بستی کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ہے اور نام ہے اس کا مٹھاری۔ اس کچی بستی میں بسنے والے بیشتر رہائشی اور وہ بھی زیادہ تر خواتین کو پانی کے حصول کے لیے کئی کلومیٹر دور چل کر جانا پڑتا ہے اور پھر اتنی مسافت کے بعد حاصل ہونے والا یہ پانی صاف بھی نہیں ہوتا، آلودہ ہوتا ہے۔ متھاری کی رہائشی پاولین وانزا کہتی ہیں کہ ہم پانی کے صاف ہونے پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ گندا پانی ہوتا ہے اور اسے پینے کے قابل بنانے کے لیے ابالنا پڑتا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیروبی سٹی واٹر اینڈ سپرچ کمپنی نے پائپ نیٹورک کا مہنگا نظام قائم کرنے کی بجائے ڈنمارک کی ایک کمپنی گرن فوس کے ساتھ مل کر چار ایسی مشینیں نصب کر دی ہیں جن سے صاف پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان مشینوں سے صاف پانی کے حصول کے لیے صارفین کو ایک اسمارٹ کارڈ کے ساتھ ادائیگی کرنا پڑتی ہے اور 20 لیٹر صاف پانی کی قیمت آدھا امریکی سینٹ ہے۔ پھر کارڈ میں رقم میں اضافہ کرنا بھی آسان ہے، جو اسمارٹ فونز میں یا پھر مقامی دکانوں پر جا کر مزید رقم جمع کرائی جا سکتی ہے اسی اسمارٹ کارڈ کے اندر۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ اسمارٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پانی کو منظم انداز میں تقسیم کیا جائے۔
The water that is being dispensed by the machine here, we are sure of its quality. We are assuring them that they're going to get quality water from the machine.
نیروبی سٹی واٹر کمپنی کے فلپ گچوکی کہتے ہیں کہ یہاں مشین کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے، ہمیں اس کے معیاری ہونے پر یقین ہے، ہم ان لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ مشین سے بہتر پانی حاصل کریں گے۔ پانی کی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ پانی فراہم کرنے والی مزید مشینیں نصب کرنا چاہتی ہے۔ افریقی گھروں میں صاف ہوا بھی ایک اور چیلنج ہے۔ بیشتر لوگ ابھی بھی کھانے پکانے اور حرارت کے لیے باہر کھلے میں آگ دہکاتے ہیں۔ زہریلے دھوئیں سے آلودہ ہوا میں سانس لینے سے سانس کے دائمی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بچوں میں۔
In the world today, globally, 4 million people die out of cooking.
محقق میری انجنگے کہتی ہیں کہ آج کی دنیا میں عالمی سطح پر 40 لاکھ افراد اسی نوعیت کی آگ پر کھانا پکانے سے ہلاک ہوئے ہیں اور جس میں اموات کی وجہ صحت سے متعلق سانس کے مسائل ہیں جن کا تعلق باورچی خانے میں اٹھنے والے دھوئیں سے ہوتا ہے۔ یہ صورتحال بدل سکتی ہے اور اس کا سہرا کینیا میں 6 لاکھ ٹن چینی کی سالانہ پیداوار کے سر بنتا ہے، جس کی ذیلی پیداوار کو بگاسی کہتے ہیں۔ کینیا کے تاجر ٹام آسبرن نے محسوس کیا کہ بگاسے کو ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور جب اسے جلایا جاتا ہے تو اس سے نقصان دہ دھواں نہیں نکلتا۔ ٹام آسبرن کہتے ہیں کہ ہم گنے کے چھلکے لے لیتے ہیں اور پھر اسے ایک ماحول دوست دھوئیں کے بغیر انتہائی توانا چارکول کے گٹھوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، جسے روایتی ایندھن کی طرح عام سٹووز پر یا پھر بوائلرز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بگاس کو ایک خصوصی بھٹی میں کم آکسیجن کے ساتھ جلایا جاتا ہے اور پھر اسے گھٹوں کی شکل دے کر بوریوں میں بھر دیا جاتا ہے۔ صارفین کہتے ہیں کہ لکڑی سے آگ جلانے کے مقابلے میں یہ کہیں بہتر ہے۔
وقت لیا
لانت نیادہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو بچے بیمار نہیں ہوئے اور گھر میں درجہ حرارت بھی نہیں بڑھا، حتیٰ کہ کھانے میں بھی دھوئیں کا ذائقہ نہیں آیا، یہ بہت عمدہ ہے۔ آسبرن کی کمپنی گرین چارڈ کو امید ہے کہ وہ بالآخر 60 لاکھ صارفین کی ایندھن کی ضروریات کو پورا کر سکے گی۔ تو جناب، سائنس اور ٹیکنالوجی کا عمل دخل ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ نیوز آور کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں. اس کے لیے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, ہمارے پروڈیوسر ہیں ندیم یعقوب, جبکہ انجینئر تھے بل باربر. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.